ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے. زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ. تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
این پی ٹی پر نظر ثانی کے اجلاس میں ایران کے ایٹمی موقف کی تشریح. امریکہ عراق ممکنہ سیکیورٹی معاہدے پر مذہبی قیادت کی تشویش. محمود عباس اور اولمرٹ کے مذاکرات پر نکتہ چینی. لبنان میں عام ہڑتال حکومتی پالیسیوں کے خلاف غم و غصہ. افغانستان میں امریکہ کے مجرمانہ اقدامات.
جہاں ناظرین لبنان کے تمام علاقوں اور خاص طور پر دارالحکومت بیروت سے لمحہ بلمحہ یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ وہاں پر ہر لمحے صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. فواد سیونیورا کی حکومت کے خلاف جہاں پر مزدور یونینوں کی ہڑتال زوروں پر تھی اور حکومت نے طاقت کے ذریعے اس ہڑتال کو کچلنے کی کوشش کی، وہیں فواد سیونیورا اور حکمراں 14 مارچ نامی دھڑے کی جانب سے بیروت ہوائی اڈے کے سیکورٹی کمانڈر کو تبدیل کیے جانے اور ساتھ ہی اسلامی مزاحمتی قوت یا حزب اللہ لبنان کے مواصلاتی ٹاور کو بند کر دینے کے فواد سیونیورا کی حکومت کے جانبدارانہ اور امریکہ کی حمایت سے کیے گئے فیصلے کے خلاف لبنان کے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے. چنانچہ کل سے لے کر اب تک کئی افراد پرتشدد واقعات میں مارے جا چکے ہیں، اور تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ دارالحکومت بیروت کے بیشتر علاقوں پر حزب اللہ لبنان نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور جیسے جیسے حزب اللہ لبنان کے جانباز ان علاقوں پر کنٹرول کر رہے ہیں وہ ان علاقوں کا کنٹرول لبنانی فوج کے سپرد بھی کرتے جا رہے ہیں. اور اطلاعات یہ بھی موصول ہو رہی ہیں کہ ممکن ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں فواد سیونیورا اپنے عہدے سے استعفیٰ بھی دے دیں. اس موضوع پر ہم تھوڑا ٹھہر کر گفتگو کریں گے، مگر جیسا کہ بھی آپ نے سنا کہ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل نمائندے نے پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے حصول کے تعلق سے اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف کی ایک بار پھر وضاحت کی ہے. ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
جنیوا میں واقع اقوام متحدہ کے دفتر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے این پی ٹی معاہدے پر نظر ثانی کے اجلاس میں پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادے کے سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف کی تشریح کرتے ہوئے این پی ٹی معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد کے طریقوں کی تجویز پیش کی. بڑی طاقتوں نے ہمیشہ ہی ماحول کو مقدر بنا کر اور ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے خلاف ہنگامہ آرائی کر کے یہ کوشش کی ہے کہ این پی ٹی معاہدے کی جو وہ خود خلاف ورزی کر رہی ہیں اس پر پردہ ڈالیں. جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں ایران کے سفیر علی رضا معیری نے اس سلسلے میں کہا کہ ایران نے این پی ٹی معاہدے کے تعلق سے اپنے تمام وعدوں پر عمل کیا ہے، لیکن مغربی ملکوں نے ایران کے سلسلے میں اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا. انہوں نے ایٹمی پروگرام کا بہانہ بنا کر ایران کے معاملے کو سلامتی کونسل میں پہنچا دیا ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کی تمام رپورٹوں میں یہ صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام میں کسی بھی طرح کا ابہام اور انحراف نہیں پایا گیا ہے، اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ایران ایٹمی قوانین پر پورے طور پر عمل پیرا ہے. بڑی طاقت نے بجائے اس کے کہ ایران کے بارے میں اپنے وعدوں پر عمل کرتی، اب وہ ایران کو اس کے ایٹمی حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اس لیے یہ حق ایران کے پاس محفوظ ہے کہ وہ مغربی ملکوں سے اپنے ان حقوق کا مطالبہ کرے جو انہوں نے ایران کو نہیں دیے. ایران کے سلسلے میں مغربی ملکوں کا اپنے وعدوں اور فرائض پر کاربند نہ رہنا این پی ٹی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے. اسی لیے ایران یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی جائے جو ایٹمی طاقتوں پر اس کام کے لیے نظر رکھے کہ وہ این پی ٹی معاہدے پر کس حد تک عمل کرتی ہیں۔ بڑی طاقتوں نے نہ فقط یہ کہ ترقی پذیر ملکوں میں جملہ ایران کو پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی تک رسائی کے لیے ان کی کوئی مدد نہیں کی، بلکہ ان ایٹمی طاقتوں نے غیر قانونی طریقے سے ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ میں بھی مدد کی ہے۔ اسی لیے ایران نے یہ تجویز دی ہے کہ این پی ٹی معاہدے پر نظر ثانی کے لیے این پی ٹی کانفرنس کی طرف سے ایک دائمی کمیٹی تشکیل دی جائے جو اس کام پر نظر رکھے کہ ایٹمی طاقتیں این پی ٹی معاہدے پر کس حد تک کاربند ہیں، اور یہ کمیٹی ان ملکوں کے جن کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں اس بات پر مجبور کریں کہ وہ اس معاہدے کے مطابق اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو نابود کریں۔ ایٹمی معاملے کے سلسلے میں مغربی ملکوں کا دوہرا اور امتیازی رویہ پوری دنیا میں ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کا باعث بنا ہے، اور ایٹمی ہتھیاروں تک صہیونی حکومت کی غیر قانونی رسائی جو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی حمایت سے ممکن ہوئی ہے، اس طرح کے دوہرے معیارات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ مغربی حکومتوں کی اس امتیازی اور تفریق آمیز پالیسی کی وجہ سے ترقی پذیر ملکوں کو پرامن استفادے کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ اس سلسلے میں ایران جو این پی ٹی کا ایک رکن ہے بہت زیادہ نقصانات برداشت کر رہا ہے، اور ان نقصانات کے ازالے کی بین الاقوامی ذمہ داری مغربی ملکوں پر عائد ہوتی ہے۔ اس درمیان جو بات مسلم ہے وہ یہ کہ این پی ٹی معاہدے کی خلاف ورزی کی سب سے زیادہ ذمہ داری بڑی طاقتوں پر ہے۔
پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے تعلق سے مغربی ملکوں کا دوہرا رویہ سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور اب چلتے ہیں عراق۔ عراق میں مراجع تقلید نے امریکہ اور عراقی حکومت کے درمیان ممکنہ سیکورٹی سے متعلق سمجھوتے پر اپنی شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس سمجھوتے کے لیے شرطیں عائد کی ہیں، اور کہا ہے کہ سمجھوتے کے بعد عراق کی ارضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کو کسی بھی طرح سے معمولی سا بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
عراق کے مراجع تقلید نے امریکہ کے ساتھ عراقی حکومت کے سیکیورٹی کے معاہدے کے لیے شرطیں عائد کی ہیں۔ متحدہ عراقی الائنس کے سربراہ عبدالعزیز حکیم کے سیاسی مشیر محسن حکیم نے فارس نیوز ایجنسی سے اپنی گفتگو میں کہا کہ عراق کے مراجع نے امریکہ کے ساتھ عراقی حکومت کے سیکیورٹی کے معاہدے کے لیے تین شرطیں عائد کی ہیں، اور سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ سمجھوتا ایسا ہو کہ اس پر عراق کے تمام گروہوں کا اتفاق ہو، دوسرے یہ کہ یہ سمجھوتا پوری طرح سے شفاف اور واضح ہو، اور تیسرے یہ کہ اس میں عراق کے اقتدار اعلیٰ اور اس کی حاکمیت کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے۔ عراق اور امریکہ کے درمیان سیکیورٹی کے معاہدے کے لیے عراق کے مراجع کرام کی جانب سے شرطوں کا عائد کیا جانا اس بات کا آئینہ دار ہے کہ پچھلے دنوں جب سے معاہدے کی خبر آئی ہے عراقی عوام میں کس قدر بے چینی اور تشویش پائی جا رہی ہے۔ عراق میں مراجع کرام کا ہمیشہ ہی ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، اور انہوں نے عراق کی ارضی سالمیت کے تحفظ میں پوری تاریخ میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ حکومت عراق نے اب تک سیکیورٹی کے بارے میں امریکہ کے ساتھ اپنے مجوزہ سمجھوتے کے تعلق سے کسی بھی طرح کی معلومات شائع نہیں کی ہیں، لیکن مغربی ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں ہیں کہ عراقی حکومت نے عراق کے اندر امریکہ کی طویل فوجی موجودگی پر اتفاق کر لیا ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ عراق کے ساتھ سیکیورٹی کے معاملے پر معاہدہ کرنے کا امریکہ کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ اس طرح سے عراق میں اپنی فوجی موجودگی کو قانونی ظاہر کرے اور عراق میں طولانی مدت تک اپنی موجودگی کا جواز فراہم کر سکے۔ اس وقت عراقی عوام اور گروہوں میں یہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ اس طرح کے سیکیورٹی سمجھوتے کی آڑ میں وہ عراق میں اپنا فوجی اڈہ قائم کرے، تاکہ اس طرح وہ علاقے کے دیگر ملکوں پر بھی نظر رکھ سکے اور جارحیت کا ارتکاب بھی کر سکے۔ جیسا کہ واشنگٹن کے حکام کے موقف سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہ کہ امریکہ کی اسٹریٹیجی عراق کے تیل کے ذخائر پر قبضہ جمانے کے لیے وہاں امریکی فوجی موجودگی کو استحکام بخشنا ہے۔ امریکہ کے آئندہ صدارتی انتخابات کے لیے ریپبلکن پارٹی کے امیدوار جان میکین نے بھی کہا ہے کہ عراق جنگ اس ملک کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنے کے لیے تھی، اور امریکی فوج طولانی مدت کے لیے عراق میں موجود رہے گی۔ ان کے اور دیگر امریکی حکام کے اس طرح کے اعترافات سے عراق میں بش کی جنگ پسندانہ پالیسیوں کی ماہیت اور زیادہ آشکارا ہو جاتی ہے۔ بنابراین بش کی یہ کوشش ہے کہ عراق حکومت پر دباؤ ڈال کر اس ملک کے ساتھ سیکیورٹی کا معاہدہ کر لیں تاکہ عراق میں امریکہ کے مفادات محفوظ ہو جائیں۔ بنابراین عراق اور امریکہ کے درمیان مجوزہ سیکیورٹی کے معاہدے کے بارے میں عوام اور عراق کے مراجع تقلید کی تشویش عراقی حکومت کو ایک انتباہ ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی کا معاہدہ کرتے وقت بہت ہی ہوشیاری کا ثبوت دے اور سمجھوتے کے کے متن و مسودے کی تیاری میں پوری باریک بینی کا مظاہرہ کرے. اسی لیے عراق کے عوام, سیاسی رہنما اور مراجع تقلید علماء کرام امریکہ کی تسلط پسندانہ پالیسیوں کے سخت مخالف ہیں اور پوری حساسیت کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اس طرح کے کسی بھی معاہدے پر نظر رکھے ہوئے ہیں. اور مراجع کرام کی اصل تشویش عراق کی سالمیت اور اس کے اقتدار اعلیٰ و حاکمیت کے بارے میں ہے, جسے وہ کسی بھی صورت میں متاثر نہیں ہونے دینا چاہتے.
ناظرین, ایک ایسے وقت جب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم غزہ اور غرب اردن پر اپنی پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں, محمود عباس اور صہیونی حکومت کے وزیر اعظم ایہود اولمرٹ کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ وقفے وقفے سے بدستور جاری ہے. فلسطینی رائما ایک ایسے وقت جب اپنے اوپر صہیونی جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کے بم برستے دیکھ رہے ہیں, محمود عباس ایہود اولمرٹ کے درمیان مذاکرات پر سخت برہمی کا اظہار کر رہی ہے. اس صورتحال پر تبصرہ کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار شہنواز فاروقی.
دیکھیے, محمود عباس اور اولمرٹ کی جو ملاقات ہے اس کا اپنا ایک تاریخی پس منظر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین کا مسئلہ 60 سال سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ابھی تک حل طلب ہے اور اس کا کوئی بھی حل تلاش کرنے میں ناکامی ہوئی ہے ان تمام رہنماؤں کو جو مختلف ادوار میں اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. اور اس کا سبب یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین کے جو دو تین بہت اہم سوالات ہیں, دو تین بہت اہم پہلو ہیں, ان کو نظر انداز کر کے کوئی بھی مسئلہ فلسطین کا حل تلاش نہیں کیا جا سکتا. اس میں سے سب سے اہم سوال ہے وہ یروشلم یعنی بیت المقدس کے مستقبل سے متعلق ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پوری فلسطینی جو قوم ہے وہ یہ سمجھتی ہے اور امت مسلمہ اس کو ان کی حمایت کرتی ہے کہ اگر کوئی فلسطینی ریاست وجود میں آنی ہے تو بیت المقدس کو اس کا دارالخلافہ ہونا چاہیے, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ کیا وہ فلسطینی جن کی تعداد 45 سے 50 لاکھ ہے اور جن کو جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا گیا ہے, کیا اسرائیل ان کی واپسی کا حق تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہے, نمبر دو. نمبر تین یہ کہ کیا مستقبل میں اگر کوئی فلسطینی ریاست واقعی وجود میں آنے والی ہے تو کیا وہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست ہوگی یا وہ اپنی بقا اور سلامتی کے لیے اسرائیل اور اس کے حمایتیوں کی حمایت پر انحصار کرنے پر مجبور ہوگی. یہ تین بنیادی سوالات ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جو فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے ہیں اس میں ان تینوں سوالات کا کوئی واضح جواب نہیں دیا گیا ہے. اور محمود عباس صاحب بھی جو اب تک اولمرٹ صاحب کے ساتھ معاملات کرتے رہے ہیں, ملاقاتیں کرتے رہے ہیں, اس میں ان تینوں سوالات کا کوئی واضح جواب ان کے پاس موجود نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو اس وقت فلسطین کی تحریک مزاحمت ہے جو حماس, وہ یہ کہتی رہی ہے کہ اگر ہم ان بنیادی تین سوالات کو کا کوئی واضح جواب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر وہ اسرائیل سے متعلق اپنے موقف پر غور کرنے کے لیے آمادہ ہو سکتے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان سوالات کا کوئی واضح حل تلاش نہیں کیا جا سکا, اس لیے اولمرٹ عباس ملاقات جو ہے اس سے کوئی بہت زیادہ توقع وابستہ نہیں کی جا سکتی. اور اگر کوئی ایسا حل کہ جو فلسطینیوں کے لیے قابل قبول نہ ہوا انہوں نے تلاش کر بھی لیا اور ان کو فلسطینیوں پر مسلط کر بھی دیا تو اس سے مسائل حل ہونے کے بجائے مزید پیچیدہ اور گمبھیر ہو جائیں گے اور پھر مشرق وسطی میں تشدد کی ایک نئی لہر پیدا ہوگی اور اس کے ذمہ دار جیسا کہ ماضی میں اسرائیل اور اس کے بیکرز رہے ہیں اسی طرح اسرائیل اور اس کے جو حمایتی اور پشت پناہ ہیں اس کے ذمہ دار ہوں گے.
اور اب چلتے ہیں لبنان کے دارالحکومت بیروت, جہاں گزشتہ 2-3 دنوں سے مزدور یونینوں کی جانب سے ہڑتال کے باعث حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. اس درمیان فواد سیونیورا کی حکومت نے, جسے امریکہ کی بھرپور پشت پناہی حاصل ہے, اس نے اسلامی مزاحمتی قوت حزب اللہ لبنان کے مواصلاتی ٹاور کو بند کر دینے کا بھی حکم دیا, جس کے بعد لبنان کے عوام میں اور زیادہ شدید غم و غصہ پھیل گیا ہے۔ اس درمیان بیروت سے اطلاعات ہیں کہ حزب اللہ لبنان کے جوانوں نے بیروت کے بیشتر علاقوں پر کنٹرول سنبھالنے کے بعد ان علاقوں کو لبنانی فوج کے حوالے کر دیا ہے۔ اس صورتحال پر لیجیے ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ۔
لبنان کے دارالحکومت بیروت سمیت مختلف شہروں میں فواد سنیورا کی حکومت کے خلاف عام ہڑتال جاری ہے۔ اس وقت بیروت میں ہوائی اڈے کو جانے والی تمام سڑکیں بند ہیں اور بیروت کی بندرگاہ اور ہوائی اڈے کی تمام سرگرمیاں ٹھپ پڑی ہوئی ہیں۔ بیروت میں اسکول، کالج اور سرکاری دفاتر بھی بند ہیں۔ دارالحکومت بیروت میں لبنان کے مزدوروں کی یونین کی دعوت پر بلائی گئی ہڑتال فواد سنیورا کی حکومت کی اقتصادی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کے لیے ہے۔ فواد سنیورا کی حکومت ایک سال سے زائد عرصے سے غیر قانونی طریقے سے مسنت اقتدار پر قابض ہے۔ لبنان کے سیاسی اور اندرونی معاملات میں امریکہ کی مداخلت اور لبنان میں نئے صدر کے انتخاب کے راستے میں امریکہ کی طرف سے رکاوٹیں کھڑی کرنا اس ملک کے بحران میں مزید شدت کا باعث بنا ہے۔ اس میں اب کسی کو شک و شبہ نہیں رہ گیا ہے کہ فواد سنیورا کی حکومت اور 14 مارچ نامی حکمراں دھڑے نے لبنان کے داخلی امور میں مداخلت کے لیے امریکہ کو کھلی چھوٹ دے کر اس ملک کو انتہائی خطرناک صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ اس وقت لبنان کے ساحل پر کئی امریکی بیڑے آ چکے ہیں اور امریکی صدر بش فواد سنیورا حکومت کی اعلانیہ حمایت کر کے حکمراں دھڑے کو داخلی جنگ پر اکسا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں حزب اللہ لبنان کے رہنماؤں نے اس امکان کو ظاہر کیا تھا کہ حکمراں دھڑا بیروت ہوائی اڈے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے ان حالات میں لبنان کے عوام نے ایک بار پھر عام ہڑتال کر کے فواد سنیورا کی غیر قانونی حکومت کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنے ملک میں امریکہ کی مداخلت کو برداشت نہیں کرتے اور نہ ہی اس سلسلے میں فواد سنیورا کی حکومت کی پالیسی ان کے لیے قابل قبول ہے۔ دریاسنا لبنان کی اسلامی مزاحمت حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے حزب اللہ کے خلاف حکومت اور حکمراں دھڑے کی کارروائیوں کو حزب اللہ کے خلاف اعلانیہ جنگ قرار دیا ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے حزب اللہ کے مواصلاتی ٹاور کو بند کرنے پر مبنی حکومت کے فیصلے کے بارے میں کہا کہ یہ اسرائیل اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ لبنان کی حکومت نے 3 روز قبل بیروت ہوائی اڈے کے سیکیورٹی کمانڈر کو حزب اللہ کے ساتھ تعاون کے الزام کے بہانے برطرف کر دیا تھا اور اسی طرح حزب اللہ کے مواصلاتی ٹاور کو بھی بند کر دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ جناب سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ حزب اللہ کا یہ مواصلاتی سسٹم صہیونی حکومت کے خلاف 33 روزہ جنگ میں لبنانی عوام کی کامیابی میں بہت ہی مؤثر ثابت ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مواصلاتی سسٹم لبنان کی مزاحمتی قوتوں کا اصلی ترین حربہ ہے اور جو ہاتھ بھی اس کی جانب بڑھے گا وہ کاٹ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ایک ہاتھ مذاکرات کے لیے بڑھا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ اسلحہ لیے ہوئے ہے۔ انتخاب حکمراں دھڑے کے اختیار میں ہے۔
جہاں بیروت سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ان کے مطابق اب دارالحکومت بیروت میں حالات پرسکون ہیں اور حزب اللہ لبنان نے جن بیشتر علاقوں پر کنٹرول سنبھال لیا تھا انہیں فوج کے حوالے کیا جا چکا ہے اور حزب اللہ نے ان علاقوں کو فوج کے سپرد کر دیا ہے۔ اور اطلاعات یہ بھی ملی ہیں کہ کسی بھی وقت فواد سنیورا جو کہ لبنان کی حکومت کے وزیر اعظم ہیں اپنے عہدے سے مستعفی ہو سکتے ہیں۔ ان کی حکومت اس وقت سے اقلیت یا یوں کہا جائے کہ آئینی اعتبار سے غیر قانونی ہو چکی ہے جب سے 6 وزیروں نے کابینہ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ یہ تو رہی لبنان اور بیروت کی صورتحال، اور اب رخ کرتے ہیں افغانستان کا۔ افغانستان میں نیٹو کی افواج نے یہ کہہ کے اپنا دامن بچانے کی کوشش کی ہے کہ افغانستان میں بے گناہ شہریوں کا جو خون بہا جا رہا ہے اس میں ان کا ہاتھ نہیں بلکہ طالبان کا ہے۔ یہ بات سب پر واضح ہے کہ نیٹو اور امریکہ کی فوجیں افغانستان کے بیشتر علاقوں میں صرف جھوٹی اطلاعات کی بنا پر اس لیے حملہ کر دیتی ہیں کہ وہاں طالبان کے افراد موجود ہیں اور نتیجے میں بے گناہ شہریوں کا خون بہتا ہے اور بے گناہ خواتین، مرد اور بچے مارے جاتے ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب گلشن عباس نقوی صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔ نیٹو کی اس توجہ جو کہ بھیجا ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے بارے میں؟
جی بالکل، قبل اس کے کہ میں اس کے بارے میں کچھ عرض کروں، پہلے امریکہ کی خارجہ پالیسی کے بارے میں کلی طور پر ایک میں بات کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ امریکہ نے جو خارجہ پالیسی اختیار کر رکھی ہے اس کا اس کی قربانی دینا پڑ رہی ہے دنیا کی مظلوم اقوام کو، اور دنیا کی مظلوم اقوام جو ہیں اس کی بھینٹ چڑھ رہی ہیں. ان میں سے ایک پالیسی کا ایک حصہ جو ہے وہ وہی ہے جس کی طرف آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اشارہ کیا کہ امریکہ جو ہے وہ غلط اطلاعات اور معلومات کی بنیاد پر کاروائی کرتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ امریکہ کی غلط خارجہ پالیسی ہے اور اس کا قیمت جو ہے اس کی وہ دوسری قوموں کو بھگتنی پڑتی ہے. اس میں سے ایک مثال جو ہے وہ افغانستان کی ہمارے سامنے ہے. افغانستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ بہانے یہ بناتا ہے کہ وہ طالبان اور القاعدہ کے جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر حملے کرتا ہے. اب اس کو یہ اطلاعات اور معلومات کہاں سے حاصل ہوتی ہیں کہ فلان جگہ پر جو ہیں وہ طالبان کے جنگجو یا القاعدہ کے جنگجو بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ امریکہ دعوے تو بہت کرتا ہے کہ اس کی انٹیلیجنس جو ہے اور اس کی معلومات جو ہیں وہ بہت دقیق ہیں، بہت وسیع ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف افغانستان بلکہ عالمی سطح پر اس کی جو معلومات ہیں اور جن معلومات کی بنیاد پر وہ آگے اپنا کام کرتا ہے، پالیسی آگے بڑھاتا ہے، وہ بہت ہی غلط ثابت ہوتی ہیں. جن میں سے ایک جیسا کہ میں نے کہا کہ خود افغانستان کی ایک مثال ہے کہ کہتا یہ ہے کہ ہم نے طالبان کے جنگجوؤں اور القاعدہ کے جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا اور القاعدہ کو کے جنگجو جو تھے ان کو ہلاک کیا، لیکن ہم نتیجے کے طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ جب بعد میں خبریں آتی ہیں تو پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ جو مارے گئے ہیں وہ طالبان یا القاعدہ کے جنگجو نہیں تھے بلکہ بے گناہ افغان عام شہری تھے. اور یہ بہت ساری مثالیں ماضی میں بھی ہمارے سامنے آتی رہی ہیں رپورٹوں اور خبروں کی صورت میں. دوسری مثال اس کی میں دینا چاہوں گا جو کہ ساری دنیا کے سامنے واضح ہے، عراق کا مسئلہ ہے. امریکہ نے کہا تھا کہ عراق میں جو ہیں وہ عام تباہی پھیلانے والے ہتھیار پائے جا رہے ہیں، تو یہ بھی بعد میں یعنی خود امریکی رپورٹوں میں یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ اطلاعات ساری جو تھیں وہ غلط تھیں اور عراق میں عام تباہی پھیلانے والے کوئی ہتھیار نہیں تھے جن معلومات کی بنیاد پر امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا، اور ان کی معلومات کا غلط ہونا جو ہے وہ پوری طرح سے ثابت ہو گیا. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں، مثلا آپ دیکھیں کہ امریکہ جو ہے وہ ایران پر پابندیاں لگاتا ہے تو اس کی معلومات بھی یعنی اس سلسلے میں بھی انتہائی غلط ہوتی ہیں، اور بنیاد بناتا ہے اپنی معلومات کو جو غلط ہوتی ہیں، اور جو ان کو فراہم کون کرتا ہے، فراہم کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو ایران سے بھاگے ہوئے ہیں، جو ملت ایران کے دشمن ہیں، جو منافقین یا ایم کے او جیسے لوگ ہیں، اور وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ایران کے بارے میں غلط معلومات جو ہیں وہ امریکی حکام کو فراہم کرتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر امریکہ جو ہے مثلاً بعض اوقات ایران کے خلاف پابندی عائد کرتا ہے یا ایسی کاروائیاں جو ہے وہ انجام دیتا ہے کہ جو ملت ایران کے منافی ہوتی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ نیٹو کے جو افراد ہیں انہوں نے توجیہ کیا، تو توجیہ جو ہے یا جو انہوں نے جواز اس بات کا دیا ہے کہ افغان شہری جو ہیں وہ اگر مارے جا رہے ہیں تو اس میں نیٹو کا کوئی قصور نہیں ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ طالبان کے حملوں میں بھی افغان عام شہری مارے جاتے ہیں لیکن امریکی حملوں میں بھی مارے جا رہے ہیں
زیادہ تر انہیں کے حملے میں، کہیں شادی کی دفعے میں، کہیں کسی دفعے میں، کہیں اسکول میں، کہیں مسجد پر.
جی، اور ان کے پاس اس بات کا کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ اس سے اپنی جان جو ہے وہ چھڑا سکیں اور کہیں کہ اس میں وہ بے قصور ہیں، کیونکہ عالمی قوانین کے تحت جو ملک قابض ہوتا ہے کسی دوسرے ملک پر تو اس ملک میں امن قائم کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے،
شہریوں کی جان مال کے تحفظ بھی اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے.
جی بالکل، یعنی یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ افغان شہریوں کی جان و مال کا تحفظ.
ہمارے پاس بہت کم وقت بچا ہے نقی صاحب، میں آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے مجرمانہ اقدامات کی ایک طویل فہرست ہے، چاہے وہ عراق ہو، چاہے افغانستان، یا دنیا کا کوئی بھی گوشہ، خود افغانستان میں مجرمانہ اقدامات کے بارے میں امریکہ کی انکشاف ہوا ہے کہ اس نے وہاں پر ایسے جدید ترین ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے یا غیر افزودہ یورینیم کے گولے استعمال کیے ہیں
کہ جن سے وہاں پر بچے جو ہے ناقص الخلقہ پیدا ہو رہے ہیں، کیا کہیں گے مختصر؟
جی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان کو اپنے وہ جو جدید ہتھیار بنا رہا ہے اس کی لیبارٹری یا ان کے تجربات کا ایک مرکز بنا لیا ہے، اور وہ مختلف بہانوں سے یعنی طالبان کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے کے بہانے سے ایسے ہتھیار کے جن میں غیر افزودہ یورینیم استعمال کی گئی ہے ان کو استعمال کرتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ ان ہتھیاروں کا اثر کہاں تک ہوتا ہے، تو جس کے نتیجے میں پیدائشی طور پر جو بچے پیدا جو ہوتے ہیں ان کو پیدائشی بیماریاں جو لگتی ہیں افغانستان میں ان میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور دوسری بیماریاں جو پہلے سے تھیں ان میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور جو بیماریاں نہیں تھیں بعض ایسی بیماریاں
نئی بیماریاں
جی نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔
جی بہت بہت شکریہ نقی صاحب، یہ تو تھی امریکہ کے سیاہ اور مجرمانہ اقدامات کی کچھ اور داستان، کہ امریکہ ایسے ایسے اسلحے افغانستان اور عراق میں استعمال کر رہا ہے جو اس نے جدید طرز پر بنائے ہیں، اور افغانستان اور عراق کو اس نے اپنی ان غیر قانونی اور غیر روایتی ہتھیاروں کے لیے تجربہ گاہ میں تبدیل کر دیا، چنانچہ اب افغانستان میں بہت سے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ بچے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ پیدائشی طور پر معذور یا ناقص الخلقہ ہیں۔ ناظرین، بہرحال یہ تو تھی انسانیت سوز داستان، لیکن ظلم بہرحال ایک دن مٹ کر رہے گا، اور ظلم کا انجام نابودی اور اس کی تباہی ہے۔ تو اگلے پروگرام تک لیے مجھے علی باسیزوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، بہت شکریہ۔